مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات رب محمد وآل محمد. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ، آیہ ولایت کے ذیل میں اس دور کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پر ایک حقیقی ولی خدا کو ولایت کے نافذ کرنے کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور وہ دور ہے 4 سال 9 مہینے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی علوی حکومت کا دور۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ امام میں اس حکومت کو فقط اس ذمہ داری کے تحت قبول فرمایا جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا، یعنی تمام مشکلات کے باوجود اور آئندہ آنے والے تمام خطرات اور تمام جو حالات پیدا ہونے والے تھے جو امام کی نگاہ میں تھے اور دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے، جس کی بنیاد پر امام شروع میں حکومت کو قبول کرنے سے انکار بھی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرا پچھلی حکومتوں کے طریقے سے وزیر بن کر رہنا تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں امیر اور حاکم بن کے رہوں۔ خطبہ نمبر 92 نجل بلاغہ میں، اور یہ اس حقیقت کی بنیاد پہ امام کہہ رہے تھے کہ امت اس محور سے جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس قدر دور ہو چکی تھی کہ پھر ایک صحیح الہی نظام کو اپنے محوریت کے ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے ایک وظیفے کے تحت، وظیفہ شناسی کے تحت، کہ جب دیکھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ فرماتے ہوئے کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ موجود ہوں، اگر لوگ موجود نہ ہوتے، حاضرین اگر نہ ہوتے اور ناصرین کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا لازم نہ ہوتا۔ کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں پر حجت دی امام، حجت سے مراد حکومت الہی کا قائم کرنا، اور اصل میں حجت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ معاشرے کو اس مقام تک لے جائے کہ وہ حکومت الہی کے سائے میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. حجت خدا کا بالا ترین مرحلہ یہ ہے. لہذا فرمایا ہوا قیام الحجت بوجود الناصر, اگر حجت کا قائم کرنا ضروری نہ ہوتا ناصرین کے ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد امام نے یہی کلمہ استعمال کیا جس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آج, کہ فرمایا کہ وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قدرت ظالم وثقب مظلوم, کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا, اخذ سے مراد یہاں پر وہی اخذ عہد ہے, اگر اللہ سے نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ اللہ یقار کہ وہ سکون سے اور قرار سے نہیں بیٹھ سکتے, علی قدرت ظالم وثقب مظلوم, ظالموں کی شکم پوری پر اور مظلوموں کی بھکمری پر اور شکم خالی ہونے پر, تو لالقیت حبلہ علی غاربہا, تو میں اس خلافت کے اونٹ کی مہار کو اس کے پشت پر ڈال کر اسے آزاد چھوڑ دیتا, میں اسے کبھی قبول نہ کرتا. واللہ سقیت اولہا بکاس آخرہا, اللہ سقیت آخرہا بکاس اولہا, اور آخری خلافت کے اس آخری مرحلے کو وہی پانی پلاتا کہ جو پہلے والے, یعنی جس طرح پہلے سپرد کر دی تھی اور امام نے خاموشی اختیار کی. پھر اس کے بعد امام نے وہی جملہ بھی فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آ کر بیعت کی, کہ وہ مرحلہ پھر بعد میں آئے گا اسی خطبے میں سے جو تیسرا خطبہ ہے نجر بلاغہ کا, کہ اس کے بعد کیا لوگوں نے کیا. اور وہاں پر امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ کیا سوچ کے لوگوں نے بیعت کی تھی اور کس طرح بیعتوں کو توڑا, کہ وہ بات کے مرحلے میں. لہذا امام نے اس حکومت کو یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری دنیا ہماری نگاہوں میں بہت ہی حقیر ہے, اور جب تمہاری دنیا ہماری نگاہوں میں حقیر ہے تو تمہاری دنیا کی حکومت بھی ہماری نگاہوں میں اتفت انس کا کلمہ جو استعمال ہوا ہے کہ تمہاری دنیا میری نگاہوں میں ایک بکری یا گوسفند کے ناک سے نکلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ عجیب تعبیر ہے امام کی, چونکہ بہت ہی ناگوارا منظر ہوتا ہے, دیکھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ حالت دیکھتا ہے کسی جانور کی. کبھی کبھی بچوں کے ناک سے پانی نکل رہا ہوتا یہ اتنا ناگوارا نہیں ہوتا, لیکن اگر بڑوں سے نکل رہا ہوتا تو یہ منظر بہت ہی ناگوارا ہوتا ہے. اور جانور سے اب یہ بات کہنا اچھا نہیں ہے, لیکن اس لیے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ مطلب سمجھ میں آ جائے, امیر المومنین کی نگاہ سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کے جس کے لیے اتنا لڑتے ہیں, اتنا جھگڑتے ہیں, اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں, اتنا دشمنیاں مول لیتے ہیں, اتنا بغض کرتے ہیں, اتنا ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بعد دور ہو جاتے ہیں, یہ وہی دنیا ہے جو امیر المومنین کی نگاہ میں ہے. یہ تعبیر ہے, لیکن در حقیقت اسی عہد کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے لیا ہوا ہے, امیر المومنین نے آ کر یہ سخت حکومت قبول کی. امیر المومنین کو معلوم ہے کہ حکومت یہ بہت سخت, البتہ ہر ذمہ داری سخت ہوتی ہے اگر ذمہ دار لوگ ذمہ داری سنبھال لیں. اسی لیے جو واقعاً ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کر سنبھال لیں. عام طور سے عہدوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں جو واقعاً عہدوں کے لائق نہیں ہوتے, جو واقعاً اس لائق نہیں ہوتے, جو پہلے ہی سے جنہوں نے خیانت کرنے کی عادت کی ہوئی ہے یا خیانت کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہی عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. عہدے ہی نہیں آ کر بڑھ کر لیے جاتے, کیونکہ عہدوں کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں. مثلا قرآن میں شاید 40 مرتبہ تقریباً عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے مختلف تعبیرات کے ساتھ. خود عین ہے دال یہ کلمہ ہے ہر جگہ پر, تقریباً 40 مرتبہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے, یعنی اتنا اہم ہے. پھر روایات میں تو پوری دنیا ہے, روایات بہت ہی وسیع روایات ہیں. سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا دین لمن لا احد لہ, اس انسان کے پاس دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عہد نہیں ہے. عہد یعنی عہد یعنی آپ چند کلمہ استعمال کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا، شاید بہت زیادہ ترجمہ نہ ہو پائے. عہد یعنی وعدہ، لیکن وعدے میں پوری بات نہیں ہے عہد کی. عہد یعنی ذمہ داری، عہد کے نتیجے میں وفاداری، یہ سب مل کے عہد بنتا ہے. کہ اس کے لیے انسان کے لیے، انسان کے پیدا ہونے کے پہلے ہی سے انسان کے لیے قرآن نے فرمایا کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا ہوا ہے پہلے ہی سے، تیری خلقت کا یہ عہد ہے کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ دیکھے شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہیں بھاگنا. کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. وعنے بدونی، اور یہ پلٹتا اسی طرف کہ کیا میں نے یہ عہد نہیں رکھا لیا ہوا ہے کہ تم صرف میری بندگی کرنا، میرے بندے رہ بن کے رہنا. کہ ہذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی تمہیں نجات تک پہنچانے والا ہے. تو عہد، یا آپ ایک کلمہ اور جو شروع میں استعمال کیا، وظیفہ. اب وظیفے کے لفظ عام طور سے یہاں اردو زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا جب حکومت کا زمانہ تھا اور سلطنتیں تھیں اور بادشاہتیں تھیں، تو وہ وظیفے بٹتے تھے. وہ وظیفہ بھی در حقیقت پلٹتا تھا اس بات کی طرف کہ بادشاہوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں دے کچھ. اس کی بھی بازگشت کدھر تھی؟ عہد کی طرف تھی. یعنی بادشاہوں پر اور نوابوں پر اور حاکموں پر یہ ذمہ داری تھی، یہ عہد تھا کہ اپنی مملکت میں جو افراد ہیں، جو رعایا ہے، ان کی رعایا کی، ان رعایا کی ضرورتوں کو پورا کریں اور مالی مدد کریں ان کی. لہذا اس وظیفے کی بازگشت بھی اسی طرف ہے. لیکن وظیفہ سے عام طور سے ذہن میں پیسہ آ جاتا ہے لوگوں کے، کہ البتہ اب یہ نہیں رہا، اب نہ وظیفہ رہا، نہ وظیفہ دینے والے رہے، نہ وظیفہ لینے والے رہے. لیکن ممکن ہے کہ اردو میں یہ کلمہ آتا ہو، لیکن اصل میں یہ کلمہ جو ہے وظیفہ، وہ اس کے معنی بھی یہی ہیں. پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اسی عہد کی طرف. اور اسی وظیفہ شناسی کی بنیاد پر، یعنی ذمہ داری کی بنیاد پر، عہد کی بنیاد پر، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں کہ جب نہیں چاہتے تھے، امام نے حکومت قبول کر لی. اور جب یہ حکومت عہد کی بنیاد پہ قبول کی ہے، تو پھر زندگی میں یوں ایک اشارہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن پوری گفتگو شاید نہیں ہوئی جہاں تک مجھے میرے ذہن میں ہے، کہ یوں امام علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں ایک وظیفہ شناسی کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں ہی کو پورا کر رہے تھے. جب تک رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہر لمحے اپنی ذمہ داری کے ادائیگی کی فکر میں تھے. چونکہ صرف 10 سال کے سن میں امیر المومنین ایک ذمہ دار انسان بن چکے تھے، ایک ایسا ذمہ دار کہ جس نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی تھی کہ تاریخ میں کہیں کسی نے اس سن میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں قبول کی ہوئی. اور وہ دعوت ذوالعشیرہ کا منظر تھا جو آپ کو معلوم ہے، کہ وہیں سے امام نے یہ عہد قبول کر لیا تھا، اور وہیں سے اللہ نے بھی کچھ عہد دے دیا تھا. رسول اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا تھا. یہ شیعہ اور سنی کی معتبر کتابوں میں کثرت سے یہ بات موجود ہے کہ اس وقت جب دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی بھی رسول اللہ کی نصرت کے لیے تیار نہیں تھا، جو لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے، کیونکہ ابھی لوگ مسلمان بھی نہیں تھے، توقع بھی نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن جتنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا وہاں پر، کہ وہ خاندان ہی کے زیادہ تر لوگ تھے، ان میں سے جب کوئی بھی آمادہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی حمایت کرے اور مدد کرے اور نصرت کا وعدہ کرے، وہاں پر ایک 10 سال کا بچہ بار بار اٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ نصرت کا وعدہ کرنا فقط جذبات کی بنیاد پر نہیں تھا، کہ میں اپنے بڑے بھائی، عزیز بھائی کے ساتھ پلا ہوں، بچپن گزارا ہے، اگر میں نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ کیونکہ اگر صرف جذبات کی بنیاد پر ہوتا تو تھوڑی سی سختیاں آنے کے بعد پھر وعدہ بھول جاتے، لیکن چونکہ معرفت اور شعور کی بنیاد پر تھا، لہذا جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، امیر المومنین کے عہد کی وفاداری بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی اسی مضبوطی کے ساتھ. لہذا یہ عہد وہیں سے شروع ہو گیا تھا اور وہیں سے رسول اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا. کتابوں میں یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، شیعہ سنی تمام کتابوں میں، کہ وہیں پر رسول اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تم میرے جانشین، میرے وزیر، یہ کلمہ وزیر کا کلمہ وہاں پہ باقاعدہ ہے، تم میرے وزیر ہو گے. کب کی بات ہے یہ؟ یہ ہجرت کے 13 سال پہلے کی اور بات ہے، کہ جہاں پر امیر المومنین کی کل عمر جو ہے وہ 10 سال ہے. پھر اس کے بعد وہ تاریخی واقعات آپ کی نگاہوں میں بھی ہیں اور اشارہ بھی ہو چکا ہے کہ شب دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مکے کی پوری زندگی میں امیر المومنین ہمیشہ عہد پر باقی رہے اور سخت عہد پر باقی رہے، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ. وہ پتھروں کے درمیان میں رسول اللہ کی حفاظت کرنا یہ امیر المومنین کا کام تھا. بعد میں آئے کچھ اصحاب بھی آئے، کبھی عمار بھی نظر آئے، کبھی کوئی اور بھی نظر آیا، لیکن سخت ترین حالات میں امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. اور ان حالات سے جب آگے بڑھے، طائف گئے، تو وہاں بھی امیر المومنین ساتھ ساتھ گئے. شب ہجرت کا جب ماجرہ پیش آیا تو رسول اللہ کے بستر ہی پر امیر المومنین آ کر لیٹ گئے اور سو گئے ہیں. اور یہ سونا بھی در حقیقت اس لیے تھا کہ 13 سال پہلے کیے گئے وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے. وعدہ پورا کیا جاتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے. سو رہے ہیں شب ہجرت، سو رہے ہیں. اور شب ہجرت کے بعد تاریخ تبدیل ہو رہی ہے، اسلام کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے. یہ تاریخ فقط اس طرح نہیں تبدیل ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر اختیار کر لیا، بلکہ تاریخ اس طرح تبدیل ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے ایک شہر میں 13 سال تک الہی نظام قائم کرنے کی کوشش کی لیکن قائم نہیں ہوا. اب رسول اللہ ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر الہی نظام قائم کیا جائے گا. کہ اس کی تفصیل دوسری جگہوں پہ اور عرض کی جا چکی ہے کہ اس ہجرت کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صرف چند لوگوں کو مسلمان، چند لوگ یا چند سو لوگوں کو مسلمان بنانے نہیں آئے ہیں، بلکہ رسول اللہ قیامت تک کے لیے ایک الہی نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں جو مکے میں ممکن نہیں ہے. مکے میں رسول اللہ پوری کوشش کر چکے اور یہاں یہ ممکن نہیں تھا. رسول اللہ طائف گئے، وہاں بھی ممکن نہیں ہوا، لیکن مدینے میں ایسے حالات ہوئے کہ مدینے کے لوگ اس نظام کے لیے آمادہ ہیں. جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل حجت کے معنی بھی اسی نظام کے ہیں، کل جو اور آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی، مدینے کے لوگ آمادہ تھے کہ رسول اللہ آئیں اور آ کر یہاں پر صرف مجھے چند نصیحتیں نہیں کریں، چونکہ نصیحت کے لیے رسول اللہ پہلے اپنا مبلغ بھیج چکے تھے اور اس مبلغ کی نصیحت کے ذریعے سے پورے تمام کفار مدینہ مسلمان ہو چکے تھے، یہودیوں کو چھوڑ کر. یہودی نہیں ہوئے تھے لیکن جتنے کفار تھے دو قبیلوں کی شکل میں، اوس و خزرج کی شکل میں، وہ سب کے سب رسول اللہ کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. اب انتظار کس بات کے کر رہے تھے؟ انتظار اس بات کے کر رہے تھے کہ اب رسول اللہ جو آئیں گے تو رسول اللہ آ کر ہمیں ایک نئی زندگی، ہمارے سامنے ایک نیا دروازہ کھولیں گے، ایک نئی فضا ہمارے سامنے کھولیں گے، جس نئی فضا کی ہر امتوں کو ضرورت، ہر امت کو ضرورت ہے، ہر ملک کو ضرورت ہے. اس ظلم میں جکڑی ہوئی دنیا کے وہ نئی فضا کی ضرورت ہے. دنیا محسوس کر رہی ہے لیکن ابھی ظلم پسند لوگ، شر پسند لوگ، حکومت طلب لوگ ایسی فضا کو نہیں چاہتے ہیں، لیکن دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے اور یہ احساس دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے فوراً بعد ڈیلیگیشن بھیجا روس کی طرف، کہ اس وقت روس بہت بڑا ملک تھا، ابھی اس سے کچھ 12-14 ملک جدا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے زمین کے لحاظ سے، لیکن اس وقت یہ بہت بڑا ملک تھا اور اس کا حاکم جو ہے اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو جو یہاں پر تھوڑا بزرگ ہے، گورباچیف ہوا کرتا تھا. انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انبیاء کی سیرت اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اس ملک کے نام کہ جنہوں نے خدا دشمنی کا اعلان کر دیا تھا اور دین دشمنی کا اعلان کر چکے تھے لیکن دین دشمنی کی راہ پر چلتے چلتے تھک بھی چکے تھے اور امام اس بات کو محسوس کر رہے تھے، ان کے یہاں پیغام بھیجا، وہ پیغام جو لے جانے والے تھے ابھی موجود ہیں، آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ، خدا ان کو محفوظ رکھے کہ ایک عظیم علم کا خزانہ ہے علم قرآن اور علم اہل بیت کا بار بار عرض کیا جاتا ہے، تقریباً 40 سال سے قرآن کی تفسیر کے درس ہے، ابھی چند دنوں پہلے سورہ منافقون کی تفسیر یعنی پہلی مرتبہ روزانہ درس ہوتا ہے چھٹیوں کو چھوڑ کر، ایک عظیم قرآن کی تفسیر جو شاید تقریباً 80 جلدوں سے زیادہ میں، چونکہ ابھی تک جتنی بھی قرآن کی تفسیر ہے سب سے بڑی تفسیریں تقریباً 30 جلدوں تک ہیں، لیکن تقریباً 80 جلدوں میں یہ قرآن کی عظیم تفسیر، یہ عالم قرآن اور عالم علم پیغمبر اور عالم علم اہل بیت پیغام لے کے گئے اور پیغام گئے جا کے دے کے آئے، اور پورا اس میں بہت ہی بعض خوبصورت واقعات بھی ہیں وہ آپ کو نہیں سنانا ہے، واپس آ گئے تو پھر اس نے احترام میں پھر اپنی طرف سے ڈیلیگیشن بھیجا اور اگر کہا کہ تعریف کی، کہا کہ ہاں اچھی بات تھی اور ہم بہت خوش ہوئے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ابھی تک زندہ ہے وہ، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہاں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ کہا تھا اور وہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہارے لیے ایک نئی فضا باز کریں، کھولیں، تمہارے لیے ایک نئی دنیا کھولیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا، یہ محروم کرنا بھی ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، صرف ایک جملہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارے لیے ایک نئی فضا کھولیں، اور واقع اس نئی فضا کی آج پوری دنیا کو ضرورت ہے، جو پہلے عرض کیا گیا کہ ہم آج بیٹھ کر اپنے درمیان میں ولایت کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری مشکلات میں سے ہے کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے، ورنہ اس کی ضرورت پوری دنیا کو آج ہے، صرف شیعت کو نہیں تمام اسلام کو ضرورت ہے، اگر ولایت کے نظام کو لوگ سمجھے ہوتے تو آج آل سعود کے گرفتار نہ ہوتے، آج آل خلیفہ و آل فلاں اور فلاں فلاں کی شر میں گرفتار نہیں ہوتے امت مسلمہ، آج اس قدر گرفتاری نہیں ہوتی کہ فلسطین پر مسلسل حملے ہو رہے ہوں اور امت مسلمہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہو، یہ سب وجہ اس لیے ہے کہ وہ فضا ان کے سامنے نہیں کھولی گئی کہ جو اللہ نے بشریت کے لیے کھولی تھی، اور وہ نظام سے متعارف نہیں کرایا گیا جو الہی نظام تھا، اور اتفاق سے اس نظام کا قرآن میں جو نام لیا گیا اس کو بھی عہد کہا گیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو وہ آیت آپ سب کو حتماً یاد ہوگی کہ جناب ابراہیم نے بہت آرزو سے اور بڑی حسرت سے سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کب کہا تھا یہ؟ اس وقت جب امتحانات کی منزل سے گزرنے کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تم کو لوگوں کے لیے امام، الناس یہ بلند مقام ہے، جناب ابراہیم کا مقام بلند ہے کیونکہ انبیاء عام طور سے ناس کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے، خاص قبیلے میں، خاص گروہ میں، خاص جگہوں پر، 1000 2000 میں، 10000 20000 میں، 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہوا کرتے تھے، لیکن جناب ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تم کو لوگوں کا، تمام لوگوں کا امام بنایا، اور جب یہ اتنا بڑا منصب جناب ابراہیم کو عطا ہوا تو جناب ابراہیم نے فرمایا آرزو کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں بھی، ذریت میں سے کچھ لوگوں کے لیے بھی، تو جواب آیا کہ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد، توجہ کریں، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، الہی عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، اب اس کی تفسیر میں ہمیں یہاں نہیں جاتے کہ ظالم کی تعریف کیا ہے، بتایا گیا ہے ہمارے یہاں ہمشیوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ انسان جو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ظلم کر چکا ہے وہ قرآن کی اس آیت سے خود بخود خارج ہو جائے، کسی بھی مرحلے میں، یعنی اگر کسی نے کبھی بت پرستی کی ہے، اگر کسی نے کبھی گناہ کیا ہے، اگر کسی کی زندگی میں شر و فساد رہا ہے، اگر کسی کی زندگی میں کفر و شرک و نفاق رہا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر خارج ہو جائے گا، اگرچہ ابراہیم کی خاندان ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن اس ظلم کی بنیاد پر، وہ ظلم جو خود اپنے ہی اوپر کیا ہو ممکن ہے، چونکہ امامت بڑا عہد ہے، امامت بڑا منصب ہے۔ اب یہ روایات ہمارے یہاں زیادہ روایات ہیں، لیکن قرآنی واقعات سے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم کے تمام امتحانات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد امامت کا منصب دیا گیا، یوں تو نہیں دیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں باقاعدہ اصول کافی میں روایت موجود ہے اہل بیت علیہ السلام سے، غالباً امام صادق علیہ السلام سے، کہ فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، کہ مرحلے وسارے بیان کے ابراہیم، جناب ابراہیم کو پہلے نبی بنایا گیا، پہلے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اور یہ سب منزل گزرتے گزرتے پھر قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب آپ کو امام قرار دیا گیا ہے۔ عظیم مقام ہے امامت، ایک عظیم مقام، یعنی امت کی پوری لیڈرشپ کا مقام ہے۔ نبی یعنی آ کر انسان خبر دینے والا ہے، اللہ کی خبر دینے والا ہے۔ رسالت یعنی آ کر پیغام پہنچانے والا ہے۔ البتہ اس نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ وہ ایک نمونہ عمل بھی ہوتا ہے، لیکن امامت یعنی وہ کہ جو آ کر پوری امت کو لیڈ کر رہا ہو۔ فقط خبر نہیں دے رہا ہو، فقط ہدایت نہیں کر رہا ہو، بلکہ امت کو باقاعدہ لیڈ کر رہا ہو۔ اور اس کے بھی بہت سارے درجات ہیں، یعنی ہر امام بھی ایک درجے کا نہیں، جس طریقے سے نبیوں کے لیے قرآن نے کہا کہ رسولوں کے لیے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو رسولوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کے بہت سارے معیارات ہیں جس کی طرف بعض کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، اس طرح امامت میں بھی درجات ہیں۔ اور ایک معیار یہ ہے کہ کس امام کا یا کس نبی کا اثر انسانوں کے لیے زیادہ ہے، تاثیر کتنی زیادہ ہے، یعنی ہدایت کی تاثیر، نجات کی تاثیر، انہیں انسان بنانے کی تاثیر جس قدر زیادہ ہے، ایک معیار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے فقط ایک معیار یہ ہے، نا اور بھی معیارات ہیں، لیکن ایک معیار حتیٰ انبیاء کا، انبیاء پر فضیلت کا یہ ہے کہ کس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ ایک معیار قرآن نے اور بتایا کس کا عزم کتنا زیادہ ہے، کس کا ارادہ کتنا زیادہ ہے، کون زیادہ بڑے عزم کا مالک ہے، جس کا عزم سمجھ رہے ہیں نا، یعنی مضبوط ارادہ، کس کا، جس کا جتنا مضبوط ارادہ ہے، حتیٰ انبیاء میں وہ نبی دیگر انبیاء پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بھی قرآنی معیار ہے کہ جو پہلے آپ کے سامنے اشارہ کیا جاتا رہا کہ قرآن نے جناب آدم جیسے پہلے نبی کے لیے کہا کہ نہیں، آدم میں عزم کی کمی تھی، فلم نجد له عزما، آدم میں ہم نے عزم نہیں پایا، لیکن رسول اللہ کو فرمایا کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ، اے رسول اللہ آپ کے بھی اسی طریقے سے مضبوطی سے حق پر باقی رہنا ہے جس طریقے سے اولو العزم انبیاء باقی رہے۔ اولو العزم انبیاء یعنی کون؟ جو آدم نہیں تھے، چونکہ آدم میں عزم نہیں تھا، لیکن نوح اولو العزم نبی ہیں، ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اولو العزم نبی ہیں۔ اور یہ معیار انسانوں کے لیے بھی ہے، چونکہ یہ معیار انبیاء کے لیے ہے تو یہ معیار انسانوں کے لیے ہے کہ کس انسان میں کتنا بڑا عزم پایا جاتا ہے، کتنا بڑا ارادہ پایا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک مولوی ہے، ایک عالم ہے جو فقط اپنی مسجد تک ہدایت کو پھیلانا چاہتا ہے، اس کے پاس بھی ایک عزم ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو پورے شہر کو ہدایت دینا چاہتا ہے، عزم بلند ہو گیا تو درجہ بھی بلند ہو گیا، درجات بدلتے رہتے ہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو پوری بشریت کی ہدایت پہنچانا چاہتا ہے، یہیں سے فرق سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا تمام علماء کے درمیان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کر علماء اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ بہت بڑے عزم کے ساتھ اٹھے تھے، عزم بلند تھا، چھوٹے سے شہر میں اٹھے تھے، قم جیسا چھوٹا شہر جو بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں، آج سے تقریباً 60 سال پہلے جب انقلاب شروع ہوا تو یہ شہر بہت چھوٹا شہر تھا، لیکن اس چھوٹے سے شہر سے اٹھے تو عزم کیا تھا، بہت ہی بڑا عزم تھا۔ عزم صرف ایران ہی نہیں تھا، عزم تمام امت مسلمہ تھی، عزم تمام اسلامی سرزمینیں تھیں جو ظالمین کے چنگل میں گرفتار تھیں۔ 200 سال سے زیادہ اسلام کی تمام زمینیں، تقریباً تمام زمینیں اسلامی ملکوں کی، سب کے سب یا فرانس یا برطانیہ یا کہیں کہیں پرتغال اور اسپین اور دوسرے ملک، لیکن زیادہ تر ان ملکوں کے زیر تسلط گرفتار تھی، وہ بھی دو چار سال نہیں، 200 سال سے زیادہ مدت کے لیے تمام اسلامی سرزمینیں. ایسی اسلامی سرزمینوں کو نجات دینے کا عزم، چونکہ ممکن ہے کہ ایک لڑائی جھگڑے کے تحت ملک چھوڑ کے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اپنا کلچر ڈال کے گئے ہیں، اپنی زبان ڈال کے گئے ہیں، اپنی فکر ڈال کے گئے ہیں، اپنی سوچ ڈال کے گئے ہیں، اپنے مذہب کی طرف یعنی اپنے طرز زندگی کی طرف لوگوں کو رائب لوگوں کو بلا کر گئے ہیں، اور لوگ جا رہے تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر جوانوں میں آ کر اسلام کا اعتبار بڑھایا، اسلام کا وقار بتایا، اور بتایا کہ تمہیں دوسروں کے کلچر پہ آ کر نہیں بلکہ اسلامی کلچر پر زندگی جی کر عزت اور فخر کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو. بس یہ ایک معیار ہے جو قرآنی معیار ہے کہ جس انسان کا جتنا بڑا عزم ہوگا وہ اتنی بڑا، حتیٰ نبی بھی اتنی بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا معیار یہ کہ جس کی تاثیر جتنی زیادہ ہوگی، تاثیر سے انسان، بعض انبیاء کی تاثیر کم تھی لہذا ان کی فضیلت بھی کم تھی، اور بعض انبیاء کی تاثیر وسیع ہے لہذا ان کی فضیلت بھی وسیع ہے. کہ ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی ایک معیار یہی ہے کہ حتیٰ بعض ائمہ دوسرے ائمہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اس تاثیر کی بنیاد پر جو ان کے ذریعے سے ہوئی تھی. حسن تمام ائمہ کے درمیان میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ایک خاص احترام تھا اس تاثیر کی بنیاد پر جو کربلا کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، جو آج تک قائم ہے، جس اثر کو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تمام دنیا میں، چاہے شیعہ دنیا ہو چاہے اہل سنت کی دنیا ہو، جہاں جہاں کربلا کا جتنا اثر پہنچا ہے وہ آج ہم اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. یا اسی طریقے سے تمام ائمہ کے درمیان میں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص مقام تھا، اس حد تک مقام تھا کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو وجدتہ لخدمتہ، اگر میں انہیں پاؤں اور در کروں تو میں ان کے خادموں میں سے ہوں گا. یعنی وہ مکتب جو جعفری ہی مکتب ہے، جعفری مکتب کا رئیس کہ جس نے سب سے زیادہ رسول اللہ کا دین بیان کیا تمام ائمہ کے درمیان میں، سب سے زیادہ رسول اللہ کا خالص اور حقیقی دین بیان کیا جو حتی شیعہ اور سنی سب تک پہنچا، کہ جو بہت ساری کامن چیزیں ہمارے درمیان میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے علماء اہل سنت اور ائمہ اہل سنت نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ کا دین سب سے زیادہ تمام ائمہ سے زیادہ بیان کیا. لیکن سب سے زیادہ دین بیان کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں امام زمان کو در کروں گا تو میں ان کے خادموں میں سے ہوں گا. کیوں؟ اس تاثیر کی بنیاد پر جو امام زمان کے ذریعے سے قائم ہوگی، اور وہ تاثیر یہ ہوگی کہ یم لو الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی سرزمین کو عدل و عدل و انصاف کی بھری ہوئی زمین میں تبدیل کر دے. یہ وہ تاثیر ہے جو فقط اور فقط امام زمان کے ذریعے سے ہوگی، یعنی کسی کے ذریعے سے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی تاریخ میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جا رہی، نہیں، لوگوں میں آمادگی نہیں تھی، انسانوں میں آمادگی نہیں تھی، کہیں بھی پوری زمین پر عدل قائم نہیں ہوا تاریخ میں. لیکن اگر عدل قائم ہوگا تو فرزند رسول اللہ، فرزند زہرا اور فرزند حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے. بس یہ سب سے بڑی تاثیر ہے، یعنی کسی انسان کے ذریعے سے اگر پوری انسانیت پر ایک عادلانہ حکومت قائم ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر وہی کوئی تاثیر نہیں ہے. اسی لیے حتیٰ ائمہ اس قدر احترام کرتے تھے کہ خاص کر اگر وہ خاص لقب کے نام سے پکارا جاتا تھا تو امام کھڑے ہو جائے کرتے تھے، ہر لقب پہ نہیں لیکن وہ خاص لقب کی جس کے ذریعے سے عدل قائم ہوگا، چونکہ قائم ہونے کے لیے قیام لازم ہے، اور اسی قیام کی بنیاد پر ایک لقب امام کا کیا ہے؟ امام قائم. آپ کو ہم کھڑا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، واجب نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں کھڑے ہو جائیں احترام میں، کیونکہ اس لقب کے ذریعے سے پوری بشریت پہ عدل قائم ہوگا. امام کے اور بھی القاب ہیں لیکن ہر لقب کی اپنی تاثیر ہوا کرتی ہے، چونکہ یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اللہ کے تمام صفات کے اپنے الگ الگ اثر ہیں. اگر آپ کو علم چاہیے ہے تو اللہ کو آپ یہ کہہ کے نہیں پکاریں یا منتقم ہو یا منتقم ہو، اے میرے اللہ انتقام لے لے. علم چاہیے تو عالم کہہ کے پکاریں گے، ہے نا. اگر آپ کو حکمت چاہیے ہے تو یہ کہہ کے نہیں پکاریں گے یا رازق ہو یا رازق ہو. اگر رزق چاہیے تو رازق کہہ کے پکاریں، لیکن اگر حکمت چاہیے ہے تو حکیم کہہ کر پروردگار کو پکاریں، حکیم کی تسبیح پڑھیں. چونکہ جو چاہیے ہے اس سے رابطہ لازم ہے، خاص کر اس صفت سے رابطہ لازم ہے. اسی طرح جو الہی صفات کے مظہر ہیں وہ ان کے صفات میں بھی وہی تاثیر ہے، تاثیر اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ عرض کیا جا چکا کہ یہ ساری تاثیر کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور یہ لقب جو آپ کے سامنے جس کا لیا ذکر کیا گیا، اس لقب کے ذریعے سے پوری دنیا میں چونکہ عدل و انصاف قائم ہونے والا ہے، لہذا جیسے ہی یہ لقب امام رضا علیہ السلام کی زبان پہ آتا تھا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بس یہ اس تاثیر کی بنیاد پر ہے. پس امامت ہے ہی اس لیے، امامت کا مقصد ہی یہی ہے. امامت جو عہد ہے تو عہد اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر جیسے گمان کرتے ہیں کہ ایک عہدہ ہمیں مل گیا تو ہمیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب ہمارا نام تاریخ میں باقی رہ جائے گا. یہ ہم جیسے معمولی لوگوں کا کام ہے، لیکن وہ صرف ذمہ داریوں کے طور پر. ایک کتاب ہمارے ایک ہندوستانی میں لکھی گئی، ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اردو میں ہے، کہ تمام آئمہ کی زندگی کو، تمام آئمہ کی زندگی کو صرف اسی ایک نقطے کے اوپر آ کر متمرکز ہو کر لکھی ہے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے. آئمہ کی تمام بہت سارے صفات ہوا کرتے تھے، ہر صفت ایک خاص تاثیر بھی رکھتی ہے، لیکن ذمہ دار کی حیثیت سے، وظیفہ شناس اور وظیفے پہ عمل کرنے والے. اور شاید آپ کی خدمت میں باپ پہلے بھی اشارہ ہوتا رہا ہے کہ اگر اس پہلو سے دیکھیں تو اصلاً آئمہ کی زندگی ایک اور زندگی نظر آتی ہے، بدل جاتی ہے، زندگی کا سارا پہلو ہی تبدیل ہو جاتا ہے. جو عام طور سے کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئمہ کے ساتھ یوں پیش آیا لہٰذا انہوں نے یوں کیا، اور انبیاء کے ساتھ یہ مسائل تھے لہٰذا ان کو ایسا کرنا پڑا، یہ در حقیقت صحیح شناخت نہ ہونے کی بنیاد پر، صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر. ورنہ اگر صحیح معرفت ہوتی تو ہم یہ نہ کہتے کہ جناب موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ فرعون کی وجہ سے کیا. نہیں، جناب موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فرعون بھی سامنے موجود ہے اور ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ فرعون ایسا کر رہا ہے لہٰذا ایسا کر رہے ہیں. نہ، موسیٰ کو ذمہ دار نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو ایک ذمہ دار نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. ہاں، حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ سامنے کچھ عمل ہوگا اور اس عمل کا ریئیکشن ممکن ہے لگے. یہ بار بار عرض کیا گیا، البتہ شاید محرم کے دنوں میں عرض کیا گیا کہ وہ لوگ جو کربلا کو یزید کے بیعت طلب کرنے کا صرف ریئیکشن سمجھتے ہیں، وہ کربلا کو سن 60 ہجری سے شروع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کربلا کو حسین ابن علی کی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ کربلا کو بہت پہلے سے شروع ہوتا ہوا دیکھے ہوئے ہیں کہ حسین بہت پہلے سے، حسین ابن علی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کا وقت کب آئے گا اور یہ ذمہ داری کب ادا کی جائے گی اور یہ ذمہ داری کیسے ادا. ہاں، وہ کیسے میں ممکن ہے یہ ہو جائے کہ کہیں مکے کو چھوڑنا پڑے، کہیں کوفہ جانا پڑے، کہیں کوفے کو چھوڑنا پڑے، تو کہیں کربلا آنا پڑے. وہ کیسے کے حالات بدل سکتے ہیں، کیفیت اس کی تبدیل ہو سکتی ہے، کیفیت کا ظاہری اثر بھی دکھ سکتا ہے، لیکن اصل میں انبیاء وظیفہ شناس تھے اور ذمہ دار تھے، اور وہ آئے تھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. اس ذمہ داری کی ادائیگی کی کیفیت میں کبھی کبھی فرق پڑتا تھا، ماحول کو دیکھتے ہوئے، سامنے والوں کو دیکھتے ہوئے، ظالمین کو دیکھتے ہوئے، امت کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ فقط اس لیے نہیں تھے کہ چونکہ لوگ ایسا کر رہے ہیں لہٰذا ہم ایسا کریں گے. حسین ابن علی بہرحال باطل کے مقابلے میں قیام کرنے والے تھے، اگر باطل اس حالت پر ہو. اب یہ ہے کہ قیام کی کیفیت ممکن ہے، ہاں، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہے. کہ میں اس بحث میں پھر آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، حتماً جو ہے عرض کی جا چکی ہے، لہذا اس نقطے کی طرف آ کر دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے منصب کو سنبھالا ہے، اور باقی چیزیں ذہن سے نکالیں، وہ چیزیں تو تہمت اور الزام ہو جائے گا۔ کوئی آ کر اپنے اعتبار سے دیکھنا شروع کرے کہ امام کو حکومت کی ضرورت تھی، امام حکومت چاہتے تھے اور حکومت لے لی، یہ سب تہمتیں ہوں گی۔ لیکن اگر دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو الہی پہلو ہے، اس میں جو پہلو سب سے زیادہ غالب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار انسان نے آ کر اس منصب کو سنبھالا ہے، اور اس ذمہ داری کو وہی جو فرمایا تھا جناب ابراہیم سے اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو ایک فرد، ایک عادل ترین فرد، ایک عادل ترین فرد کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اب حکومت بھی جو قائم ہوگی وہ عادلانہ حکومت قائم ہوگی۔ اس موضوع پر ہم شاید زیادہ گفتگو نہ کر پائیں، لیکن ایک بڑا کردار یہ رہا ہے، چونکہ اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے چند سال پہلے، کہ امیر المومنین کی حکومت کا عادلانہ رخ اگر ہوا تو کہا کہ اشارہ، ورنہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، ایک پورے عشرے گفتگو ہو چکی ہے کہ امیر المومنین کی عادل، امیر المومنین کا عادلانہ طرز حکومت، جس کے نمونے اور بھی مختلف جگہوں پر آتے رہے ہیں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں عادلانہ طرز حکومت، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو، چاہے غیروں کے ساتھ ہو، چاہے گھر میں آنے والے تقاضے ہوں، چاہے باہر کے تقاضے ہوں، ہر جگہ جس چیز کا امیر المومنین نے ہمیشہ پاس رکھا اور لازم جانا اس کا پاس رکھنا، وہ تھا عدل، عدل کو قائم کرنا۔ اور بہت جلدی لوگوں نے محسوس بھی کر لیا، اور لوگوں کے لیے سخت بھی گزرنے لگا، چونکہ اس کے پہلے کی حکومت میں لوگ دے چکے تھے کہ خاص کر دولت کی بے راہ روی اتنی زیادہ تھی، دولت کی تقسیم جو پچھلے سال عرض کیا جا چکا کہ دولت کی تقسیم میں اس قدر غیر عادلانہ رویہ تھا کہ حتیٰ خلیفہ سوم کی زندگی بھی اسی وجہ سے خطرے میں پڑی اور اسی وجہ سے جان دینی پڑی، کیونکہ لوگ صرف اسی بات پر اعتراض کرنے آئے تھے کہ اسلامی نظام کی حکومت کی دولت برابر تقسیم نہیں کی جا رہی۔ کوئی مصر سے آیا تھا، کوئی بصرہ سے آیا تھا، ایک سال پہلے ہی سے اعتراض چل رہا تھا، اور یہ اعتراض بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ آ کر گھر کو گھیر لیا، اور اس کے بعد قتل بھی کر دیا، خلیفہ سوم کو قتل بھی کر دیا۔ یہ ماجرا پچھلے سال گزر چکا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگوں کو اعتراض تھا وہ اسی نظام پر اعتراض تھا، مالی نظام پر، کہ مال کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا مروان کے پاس کتنی دولت ہے، مروان کے بھائی کے پاس کتنی دولت ہے، جو دونوں کے داماد تھے، جن کو پورے پورے ملک کا خراج ایک ساتھ دے دیا جاتا تھا، اور بنی امیہ کے پاس کتنی بڑی دولت ہو گئی تھی، اور عام بیچارے مسلمان محروم تھے، اس قدر محروم تھے۔ مثلا کوئی مصر سے اٹھ کر آئے مدینے تک، فاصلہ دیکھ رہے ہیں مصر کے مدینے سے، ایجپٹ سے گروہ گروہ اٹھ کر آئے مدینے تک صرف اس بات پر اعتراض کرنے کے لیے کہ دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں پر ظلم ہو رہا ہے؟ اس حکومت میں کہ جو رسول اللہ کے نام پر قائم ہے، جو رسول اللہ نے عادلانہ حکومت قائم کی، اور جس کے نتیجے میں حتیٰ وہ واقعہ پیش آیا جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ لذا امیر المومنین نے ایک عہد کے طور پر، بس آخری جملے چند، ہم نے یہاں روایتیں بھی لکھ کے لائے تھے، قرآن کی آیتیں بہت زیادہ ہے وہ بھی لے کے آئے تھے، لیکن ابھی شاید فرصت نہیں ہو، لیکن قرآن بہرحال سب سے زیادہ تاکید جن امور کی قرآن میں ہے، اس میں ایک امر ہے عہد کا پورا کرنا، جو عہد کرو اسے پورا کرو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنے کا اگر، وعدہ پورا کرنا اگر مشکل نظر آ رہا ہو تو ان کرداروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ جنہوں نے اپنی جان دی ہے وعدے کو پورا کرنے کے، اور ان کرداروں کا ذکر بھی اسی لیے ہو رہا ہے عزیزو۔ ہم ہرگز اس لیے آ کر نہیں آپ کا 10 دن 9 دن جو ہے لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ثواب مل جائے، تھوڑا سا آپ کو ثواب مل جائے، اصلا یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا ثواب دینا چاہے گا تو وہ دے گا، اصل مقصد یہ ہے کہ آ کر ان کرداروں سے آشنائی ہو جائے، تاکہ وہ کام جو ہماری عام زندگی میں سخت لگتا ہے آسان لگنے لگے، چونکہ نمونہ سامنے ہے۔ وعدہ وفا کرنا سخت لگتا ہے، عہدوں سے منہ موڑنا سخت لگتا ہے، خواہش طلبی سخت لگتی ہے، لیکن امیر المومنین کے کردار ہو تو آسان لگے گی۔ رسول اللہ کے اتنا عظیم کردار ہے تو آسان لگے گی. تو جو کردار بہت زیادہ پیش کیا گیا انبیاء کا اور ائمہ کا وہ یہ تھا کہ عہد پر ہمیشہ باقی تھے. مثلا روایت میں یہاں تک کہا گیا تین چیزیں البتہ وہاں پر ہیں, اس میں ایک عہد ہے کہ اس عہد کے مسئلے میں کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے, کوئی بہانہ ہی نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں آدمی مومن نہیں تھا, فلاں آدمی مسلمان نہیں تھا, فلاں آدمی ایسا تھا, فلاں دشمن تھا. کیا نہیں, چاہے دشمن ہو, چاہے دوست ہو, چاہے مومن ہو, چاہے کافر ہو, چاہے فاسق ہو, چاہے فاجر ہو, اگر عہد کیا ہے تو عہد کو پورا کرنا. یہ روایت ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اس میں ایک جو ہے عہد ہے, ایک ہے وعدہ, وعدہ کو پورا کرنا, کہ دو چیزیں تقریباً ایک ہی ہو جاتی ہیں. ایک ماں باپ کی خدمت کرنا, کہا چاہے ماں باپ کافر ہوں, چاہے بر ہوں, چاہے خیر ہوں, چاہے بر ہوں, چاہے شر ہوں, چاہے فاسق و فاجر ہوں, چاہے جو بھی ہوں, خدمت ان کی کرنی ہے. تمہیں پسند ہوں یا پسند نہ ہوں, تمہارا دین ان کا دین ملتا جلتا ہو یا نہ ہو, تمہارا عقیدہ ان کے عقیدے سے ملتا جلتا ہو یا نہ ہو, لیکن تمہیں خدمت کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, بغیر کچھ دیکھے ہوئے کہ ان کا دین کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دین قبول کرنا ہے, نہ دین کو نہیں قبول کرنا ہے, لیکن خدمت کرنا ہے. انہی تین میں سے ایک عہد ہے. اگر عہد کسی سے کر لیا ہے تو اسے توڑ نہیں سکتے, چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ منافق و کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, عہد نہیں توڑا جا سکتا. لیکن تاریخ میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے عہد جب ٹوٹے ہیں تو دوسروں کی طرف سے ٹوٹے ہیں, ادھر کبھی نہیں ٹوٹا ہے, دیداروں کی طرف سے عہد نہیں ٹوٹا. مسلمانوں کی طرف سے ممکن ہے عہد ٹوٹ جائے, لیکن دیندار مسلمانوں کی طرف سے کبھی عہد نہیں ٹوٹ سکتا. نام کے مسلمانوں کی طرف سے ٹوٹ سکتا ہے, اس میں مشکل نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کے زمانے سے لے کر صلح حدیبیہ کے عہد سے لے کر, حتیٰ اس سے پہلے یہودیوں سے کیے جانے والے عہد سے لے کر, کبھی بھی ادھر سے عہد نہیں توڑا گیا. اگرچہ خطرات تھے, اگرچہ مشکلات تھیں, لیکن جب تک سامنے والے نے عہد نہیں توڑا, کہ عہد توڑنے کا شاید تاریخ کا ایک بہت بڑا نمونہ بھی ہم نے اپنے اتنا پوری دنیا میں میڈیا میں ہنگامہ رہا, ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, دو سال تک پوری دنیا کے ذہن کو الجھائے رکھا, پورے میڈیا کو الجھائے رکھا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ 5+1 ملکوں کے ساتھ ایران کی ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل اور ڈیل اور فلاں فلاں اور ڈیل ہو گئی, اور عہد ہو گیا, لکھا جا چکا, اور عہد توڑنے کے تاریخ کا ایک نمونہ بھی آ کر فوراً قائم ہو گیا. خوب بد عہد لوگ عہد توڑتے رہیں گے, لیکن اگر بد عہد لوگ بھی عہد توڑیں, تب بھی عہد اگر باندھ لیا ہے تو ہم نہیں توڑ سکتے. یہ قانون ہے. یہ کام آسان کب ہو جاتا ہے؟ یہ کام آسان اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے اتنے عظیم نمونے آ جائیں. یعنی اگر کوئی عہد کے مطلب آسان کریں عہد کو, یعنی اگر کوئی ذمہ داری لے لی, آپ کے لفظوں, اگر کوئی ذمہ داری لے لی ہے تو اسے انجام دینا ہے. آسان لفظوں میں یہ ہوا, یعنی اگر کوئی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کو وفا کرنا, انجام دینا, پورا کرنا. جو وفا کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں, وفا کے اصل معنی ہے پورا کرنا, اسی سے بنا ہوا ہے وفات. وفات بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایک مرحلہ پورا ہو چکا ہوتا ہے. موت کو کہتے ہیں وفات نا, وفات ہو گئی. وفات ہو گئی یعنی کیا, یعنی ایک مرحلہ پورا ہو گیا. وفا کے معنی بھی پورا کرنے کو کہتے ہیں, یعنی ایک ذمہ داری لی تھی اس کو پورا کرنا. دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں عزیزو, ایک وہ ہیں جو ذمہ داریوں کو لے کے پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایک وہ ہیں جو ذمہ داریاں لے کے پورا نہیں کرتے. پوری دنیا کو آپ دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں, اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیز ہیں جو ذمہ داریاں لیں اور اسے پورا کریں. کچھ لوگ اتنے بھروسے مند ہوتے ہیں کہ جب انہیں ذمہ داری دے دی جائے تو ذمہ داری دیتے ہی یقین ہو جاتا ہے یہ کام ہو گیا. اے کاش کی امت مسلمہ ایسی ہو. انتظار نہیں کرنا پڑتا, بار بار ٹوکنا نہیں پڑتا, بار بار یاد نہیں دلانا پڑتا, بار بار پوچھنا نہیں پڑتا, پھر پوچھتے پوچھتے ڈانٹنا پڑے, پھر بگڑنا پڑے, پھر ناراضگی ہو, پھر جھگڑا ہو, پھر اختلاف ہو, پھر کہ تم نے ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی, پھر وہ کہ تم نے ذمہ داری دی ہی کیوں تھی. یہ سب مرحلہ بات کا ہے. پہلا مرحلہ یہ کہ اگر کوئی ذمہ داری لے لے تو اسے پورا کر لے. اور امیر المومنین نے وہ ذمہ داری جو رسول اللہ سے لی تھی وہ بھی اس طرح پوری کی کہ ساری قربانیاں دیتے رہے لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہے. جو پہلے پچھلے سال آپ کے سامنے عرض کیا، سختیاں جھیلتے رہے، حق چلا گیا چھین لیا گیا، لیکن انہی کی جا کر مدد کرتے رہے کیونکہ ذمہ دار ہیں علی ابن ابی طالب. ذمہ دار انسان کا ہر طریقہ الگ ہوتا ہے، ذمہ دار انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. غیر ذمہ دار انسان انتقامی سوچ رکھتا ہے، جذباتی سوچ رکھتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسے ہی کر کے رہوں گا، نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے کر کے رہوں گا. لیکن ذمہ دار انسان صرف یہ دیکھتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا بہتر ہے. اور امیر المومنین ذمہ دار ہیں، اور اسی ذمہ داری کے ذمہ دار کس چیز کے ہیں؟ کسی فرد کے ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار ہیں اسلام کے. یہ بات عرض کی جا چکی تفصیل سے، کسی شخص کے ذمہ دار نہیں ہے. کبھی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ جو بات پڑھی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ امیر المومنین کسی کی تائید کر رہے ہیں. نا، کسی کی تائید کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن اسلام کی بقا کے ذمہ دار ہیں. یہ ضمانت لی ہوئی ہے، 10 سال کی عمر میں امیر المومنین نے یہ عہد سنبھالا ہوا ہے، لہذا اس بنیاد پر اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری زندگی ادا کرتے رہے، زخم کھاتے رہے، ذمہ داری کا حق ادا کرتے رہے، بھوکے رہے، ذمہ داری کا حق ادا کرتے رہے. جس میدان میں بھیجا گیا رسول اللہ، ایک جملہ سنیں، رسول اللہ جس میدان میں امیر المومنین کو بھیج دیتے تھے مطمئن ہو جاتے تھے یہ کام ہو گیا. اس کو زیادہ غور کریں، اگر امت مسلمہ صرف اسی ایک صفت کو امیر المومنین کی پہچان لے، صرف ایک صفت کو، بعد میں اگر نہیں پہچانتی تو نہ پہچانے، صرف رسول اللہ کے زمانے میں پہچان لے کہ رسول اللہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو ادھر رسول اللہ بھی فکر مند ہوتے تھے کہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، ادھر اللہ کی طرف سے بھی بار بار پیغام آتا تھا کہ نہیں تبدیل کرو، یہ ذمہ داری ان کے لائق نہیں ہے. کبھی عہدے تبدیل کیے جاتے تھے، کبھی علم تبدیل کیا جاتا تھا، کبھی سپہ سالاری تبدیل کی جاتی تھی، کبھی تبلیغ تبدیل کی جاتی تھی، کبھی سورہ برات کی تبدیل تلاوت کرنی ہوئی تو وہ تبدیل کرنی پڑی. دے چکے تھے رسول اللہ، رسول اللہ خلیفہ اول کو دے کر بھیج چکے تھے کہ جاؤ جا کر سورہ برات کی تلاوت کر کے آؤ. اب رسول اللہ کے دل کا کیا حال تھا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن فرشتوں کے دل کا کیا حال تھا یہ پتہ ہے، اور اللہ کیا دیکھ رہا تھا یہ بھی پتا ہے. لہذا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، یا تو خود جا کر اس تبلیغ کو کریں سورے کی، یا اپنے میں سے کسی کو بھیجیں، اور اپنے میں سے جس کو بھیجنا ہے وہ رسول اللہ جانتے ہیں. وہ اپنے میں سے بھی ہر ایک نہیں جائے گا، ان اپنے میں سے عباس نہیں جائیں گے، عقیل نہیں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا، جائیں گے تو صرف علی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب علی امیر المومنین کو کوئی ذمہ داری دے دیتے تھے رسول اللہ تو اب مطمئن تھے کہ یہ عمل انجام پا جائے. تبلیغ کے لیے بھیجا، یمن بھیجا، ایک کو بھیجا، خالد بن ولید کو بھیجا، نہیں عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، واپس پلٹا ہے، جا کے ساری تبلیغ کر کے آئے، ایک بھی بیچارہ، ایک بھی وہاں مسلمان نہیں ہوا. لیکن تیسرے مرحلے میں امیر المومنین کو بھیجا، پورا یمن تبدیل ہوا. آج وہی یمن ہے جو امیر المومنین کے ذریعے سے تبدیل ہوا ہے. آج یہ امیر المومنین کی تبلیغ کا اثر ہے کہ یہ یمن تاریخ میں ہمیشہ اور بھی ظلم کے مقابلے میں رہا ہے، اور آج آل سعود کے لیے سب سے بڑی جو ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے سامنے سے جو، وہ یمن ہے. پیچھے سے اور دوسری طاقت بھی ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ یمن بنا ہوا ہے. جب یمن تبلیغ کے لیے بھیجا تو رسول اللہ مطمئن ہو گئے. جب تک اپنا منصب کسی کو نہیں دیا تھا رسول اللہ فکر مند تھے. قرآن کہہ رہا تھا کہ یا ایوہ الرسول بلغ، یا ایوہ الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، پہنچا دو پیغام، پہنچا دو. پہلے بھی قرآن کی آیت فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ، اے رسول آپ فارغ ہو گئے، آپ معین کر دیں. ابھی پتہ نہیں کون سی، پچھلے سال عرض کیا گیا کہ کون سی سوچ ہے مسلمانوں کی کہ رسول اللہ نے کسی کو معین نہیں کیا تھا. پھر قرآن کی آیت پہ کیا ہوگا، فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ، پھر اس کا کیا ہوگا، یا ایھا الرسول بلغ، جو قرآن میں شیعہ سنی تمام تاریخوں میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے. اور پھر رسول اللہ ایک ایسا انسان جو اتنے بڑی الہی حکومت کو قائم کر کے یوں ہی چلا جائے، یہ بھی پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا. لیکن جب رسول اللہ نے منسوب کر دیا امیر المومنین کو، رسول اللہ مطمئن ہو، رسول اللہ تمام حالات پر مطمئن ہے. یہ نہیں کہ رسول اللہ کو خبر نہیں کہ بعد میں کیا کیا ہونے والا، حتیٰ ان حالات پر بھی رسول اللہ مطمئن ہے کہ علی کا جو کردار ہوگا وہ اسلام کی بقا کا ضامن بنے گا. حکومت رہے یا نہ رہے لیکن اسلام رہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذمہ دار انسان ہے میرے لوگوں. اے کاش کی اس مقدس نام کے صدقے میں ہم، ہمارے اندر یہ ایک صفت پیدا ہو جائے کہ ہمیں ذمہ داری دی جائے تو ذمہ داری کو پورا کرے، چاہے وہ ممبر کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ زبان کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ علم کی ذمہ داری ہو، چاہے ہمارے جوانوں کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، ذمہ داری کو پورا کرے. ذمہ داری دے کہ انسان مطمئن ہو جائے کہ اب یہ بات پوری ہو گئی، اب یہ حق ادا ہو گیا، اب اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، ممبروں پہ خیانت نہیں ہوگی، زبانوں سے خیانت نہیں ہوگی، دین میں خیانت نہیں ہوگی، مسجدوں میں خیانت نہیں ہوگی، حسینیوں میں خیانت نہیں ہوگی، اداروں میں خیانت نہیں ہوگی، ٹرسٹ میں خیانت نہیں ہوگی. خیانت کے بہت سارے منظر ہیں، خیانت ہوتی ہی وہاں پر ہے جہاں پر غیر ذمہ دار انسان آ جائے. اور امیر المومنین جیسے ذمہ دار انسان کو اگر نگاہ میں رکھیں تو غیر ذمہ دار انسان بھی آسانی سے ذمہ دار انسان بن سکتا ہے. ابھی آئے گا بعد میں، یہ اس عنوان کے تحت نہیں بیان کریں گے، اس موضوع کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا ہے. دوسرے موضوعات کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، چونکہ یہ پہلی منزل تھی کہ امیر المومنین نے قبول ہی کیا ہے ذمہ داری کے طور پر. یہ کہتے ہو کہ اللہ کا عہد ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور جب اس عہد کے ساتھ کوئی قبول کرتا ہے اور جب اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دے دیتا ہے تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی فکر نہیں ہوتی. اگر اس کے سر پہ آ کر تلوار بھی مار دی جائے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم نے حق ادا کر دیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ کامیاب اس لیے ہو گیا کہ 10 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک جتنی بھی ذمہ داری لی تھی علی بن ابی طالب نے ادا کر دی. کہیں پر امیر المومنین کی زندگی میں معاذ اللہ کلمہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کہیں پر ذمہ داریوں کے خلاف کوئی عمل انجام نہیں پایا. لہذا یہی، اس ذمہ داریوں کے جو وارث نکلتے ہیں تو سب ذمہ دار ہوتے چلے جاتے ہیں. کربلا انہی ذمہ داروں کا ایک مجموعہ ہے، کل آپ کے سامنے اشارہ کیا. کربلا میں امیر المومنین کے وارث آئے ہوئے ہیں، کربلا میں حسین ابن علی، صرف حسین ابن علی نہیں ہے امیر المومنین کی ذمہ داری کے وارث، بلکہ سب ذمہ دار بن کر آئے ہوئے ہیں. حبیب ابن مظاہر ذمہ دار ہیں، اگر ذمہ دار نہ ہوتے تو ایسے حالات میں کوفے سے نکل کر کربلا آنا یہ ممکن نہیں تھا. غیر ذمہ دار لوگوں کا ایک کام ہے بہانے لانا، ذمہ دار انسان کبھی بہانے نہیں لاتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا اس وجہ سے، نہیں ہوا اس وجہ سے، ٹریفک بہت زیادہ تھی اس لیے لیٹ ہو گئے، فلاں ایسا ہو گیا. جناب اسماعیل نہیں معلوم کتنے دنوں تک، بعض روایتوں میں بہت زیادہ ہے، شاید ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. جناب اسماعیل کھڑے ہیں، کوئی آگے پوچھتا ہے آپ کیوں کھڑے ہیں، کہا کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ملاقات ہوگی، وہ ابھی تک آیا نہیں. وہ تو اتنی دیر ہو گئی ہے، کتنی مدت گزر گئی، کہا لیکن میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ شخص جا کے اس کو ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈ کے کہتا ہے بھائی تم نے کسی سے کچھ وعدہ کیا، وہ بھول گیا تھا، وعدہ کر کے بھول گیا تھا. کہا نہیں، تو نے اسماعیل سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. کہا اگر یہ نہ آتا تو میں کھڑا ہی رہ جاتا. ذمہ دار لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ذمہ داری کے، میں آپ کو واقعات میں زیادہ نہیں، وقت بھی نہیں رہ گیا ہے، لیکن کربلا ذمہ داری کا عظیم ترین ایک نمونہ ہے. کوئی بہانہ نہیں، کسی بھی طرح کا بہانہ نہیں پیش کیا. جو بہانے کرنے والے تھے وہ کوئی آ ہی نہیں پائے، جو کربلا میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو بہانوں کے ساتھ آنا چاہتا ہے. بہانے کرنے والے کر رہے تھے پہلے پہلے کہ ہمارا گھر خالی ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے، یہ تلوار لے لیں، یہ گھوڑا لے لیں، یہ کر لیں، ہم یہ سب کچھ آپ کو دے دیں گے، لیکن ہم نہیں آئیں گے. ہمارے نہ آنے کا بہانہ یہ ہے، کہا تم جاؤ. بہانے والوں کو حسین ابن، بہانے والے حسین ابن علی کو قبول ہی نہیں، قبول ہی نہیں. قرآن کی آیت پڑھی، ماں کن تو متخذ المدلین عضدا، ہم ایسے لوگوں اپنا قوت بازو نہیں بنائیں جو گمراہیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہاں تو چاہتے تو نجات دینا، کہا میں تجھے نجات دینا چاہیے، لیکن اگر تو بہانے لا رہا ہے تو جا، ہمیں نہیں چاہیے. لیکن مسلم ابن اوسجا ایک ذمہ دار انسان ہے، اور کوفے کے اور بہت سارے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں. حتیٰ ایک مجاہد کے بارے میں واقعات میں ملتا ہے کہ جو جس کا پچھلی جنگ میں نہیں معلوم، شاید جنگ صفین میں کبھی پیر کٹ گیا تھا، لیکن کٹے ہوئے پیروں سے بھی کربلا تک پہنچے، کوفے سے نکل کر کربلا تک آئے. اگر کوئی جا کے پوچھے کہ کیوں آئے، تمہارے اوپر تو جہاد بھی ثابت ہو گیا ہے، تو شاید ان کا جواب یہ ہو کہ جن کے اوپر جہاد واجب تھا اگر وہ آ جاتے تو شاید میں نہ آتا، لیکن چونکہ وہ نہیں آئے تو میری ذمہ داری تھی آنا، لہذا آئے. اور انہوں نے آ کے قربانی پیش کی. اور آخری جملہ مسلم نے اوسجا کا، آخری جملہ یہی مصائب عزیزو، آخری جملہ مسلم نے اوسجا کا کیا تھا؟ ایک ذمہ دار انسان کا، ایک عہد پر باقی رہنے والے انسان کا آخری جملہ کیا ہوگا؟ جس نے اتنے تیر کھائے ہیں، اتنے زخم کھائے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، زخمی پڑا ہوا ہے، جسم سے سارا خون نکل رہا ہے، حالت احتضار ہے، جان جانے کو ہے، حسین ابن علی سرحانے آئے ہیں. اس سرحانے آتے وقت حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ مسلم کوئی وصیت ہو تو کرو، اے مسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کوئی وصیت کرو، لیکن میں تو چوک خود ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لہذا وصیت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس حالت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسی کا بحالہ، میں تمہیں حسین ابن علی کی وصیت کرتا ہوں، اس حسین کی وصیت کرتا ہوں. اور آخری لمحے میں جو جملہ نکلا وہ کیا نکلا؟ وہ یہ نکلا کہ وفیت بعہدی، یہ زارن سید کا جملہ ہے، یہی جملہ تھا. یہ کربلا میں کسی ایک صحابی کی زبان سے نکلا، لیکن ہر صحابی کے وجود سے یہی ایک جملہ نکل رہا تھا. ان زخموں کی حالت میں کہہ رہے تھے وفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے؟ اتنا زخم کھانے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا آپ کے لیے جان دے رہا ہوں، آپ کے لیے زخم کھا رہا ہوں، آپ کے لیے بچوں کو چھوڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا وہ تو کچھ نہیں، لیکن کیا ہم نے امامت کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے ولایت کا حق ادا کر دیا؟ اے فرزند رسول کیا ہم نے اپنی قربانی کا حق ادا کر دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.